اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف. اللہ کریم نے علماء کا مقام جو ہے وہ دین اسلام میں بہت بلند فرمایا ہے. اس قوم کی عزت و ناموس کی جو حفاظت ہے اور اس قوم تک اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ آج کے دور میں علماء ہی پوری کر رہے ہیں. اہل اسلام علماء کی عزت کرتے ہیں اور علماء کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں, ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور پھر اپنی اولاد کو بھی علماء ہی کے رستے پہ چلانا چاہتے ہیں. علماء معاشرے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں اور یہ علماء ہیں کہ جو انسان کو, جو ایک مسلمان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواتے ہیں اور جو اصل اسلام ہے اس کا خوبصورت چہرہ جو ہے وہ اہل اسلام کو دکھاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہمارے معاشرے میں آج کل نظر آتی ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں جب کوئی بات نہیں کر سکتے تو پھر علماء کے حوالے سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ علماء کہ جن کے وجود سے اسلام کے وجود کو رونق ہے اور جن کی وجہ سے اسلام کا پیغام جو ہے وہ چار دانگ عالم میں پھیلتا ہے, انہی علماء کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو اسلام آج پیچھے ہے تو انہی علماء کی وجہ سے پیچھے ہے. ایک ایسا ہی سوال جس کی کوئی بیس نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس سوال کا پوچھنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. مصب بات لوگ کہتے ہیں کہ علماء ہر نئی چیز کی مخالفت کرتے ہیں, وہ چیز چاہے جتنی بھی فائدہ مند ہو, مفید ہو, لیکن علماء اس کی ابتدان مخالفت کریں گے, پھر ایک وقت آئے گا مان بھی جائیں گے. اس ضمن میں بعض اوقات سلطنت عثمانیہ کی مثال دی جاتی ہے, شیخ الاسلام جو اس دور کے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جہاں بہت سی چیزوں کی مخالفت کی ان میں سے ایک پرنٹنگ پریس بھی تھا. تو یہ بات کہ علماء کی مخالفت کی وجہ سے اسلام پیچھے رہ گیا ہے, یہ بات اور اس حوالے سے آپ کا جواب کیا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے بات کہی کہ اس طرح کے علماء پر اعتراضات کیے جاتے ہیں, کلام کیا جاتا ہے کہ بھی ہر نئی آنے والی چیز پر یہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں, اس کا انکار کر دیتے ہیں, بعد میں مان بھی لیتے ہیں
جی.
اور مثال کے اندر یہ شیخ الاسلام کی جی. پرنٹنگ پریس کی مخالفت کرنے کی بات کرتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اول تو شیخ الاسلام جو ترکی کے تھے, جو بھی تھے, انہی کے حوالے سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ نبی تھے یا امتی تھے؟ نبی تو نہیں تھے
جی,
ٹھیک ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. وہ ایک امتی تھے, عالم تھے, انہوں نے ایک اپنا اجتہاد کیا ہوگا, وہ خطا بھی کر سکتے ہیں اور وہ صحیح بھی بتا سکتے ہیں, لیکن اس مسئلے کے اندر انہوں نے خطا کی. اگر یہ وقوع ہوا تو
ٹھیک,
تو انہوں نے اس کے اندر خطا کی. لیکن یہ کہنا کہ جناب ہر آنے والی چیز کی مخالفت کرتے ہیں, تو بھائی جب یہ جہاز آیا تھا تو اس کی مخالفت کی تھی تو اس میں بیٹھنا جائز
جی.
ٹرین آئی تھی تو اس کی مخالفت
بہت ہو,
کہ کاریں ایجاد ہوئی تھی اس کی مخالفت کی تھی, سائیکل ایجاد ہوا تھا تو کہا تھا نہیں ہم گھوڑے سے نہیں اتریں گے, اونٹ سے نہیں اتریں گے, ٹھیک ہے, موٹر سائیکل ایجاد ہوئی کیا کہتے اس پہ بیٹھنا جائے اس لیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اے سی بنے, یہ فین بنے, کیا ان کی مخالفت کی تھی؟ سائنسی ایجادات کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں سے زیادہ ہے, لاکھوں سے زیادہ ہے
جی. ایسے
آپ ذرا لسٹ بنا کے دے دیں کہ علماء نے کن کن چیزوں کے آنے پر ان کی مخالفت کی تھی.
بہت خوب, بہت خوب.
اگر ایک لاکھ سائنسی چیزیں ایجاد ہوئیں اور علماء نے 10 کی مخالفت کی, تو کیا یہ بات اتنی وقت رکھتی ہے کہ کی بھی جائے؟
بہت خوب,
1,00,000 چیزوں میں 10 کی مخالفت کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والی چیز, یعنی آپ کی نظر میں 1,00,000 میں سے 10 جو ہوتے ہیں وہ ہر ہوتا ہے کہ ہر ایک کی مخالفت کی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا علماء کے علاوہ جو باقی مخلوق ہے اور جو باقی انسان ہے, کیا یہ کسی نئی آنے والی چیز کی مخالفت نہیں کرتے؟
بالکل کرتے.
حکومتوں کی پالیسیز بنتی ہیں, یہ شرعی مسائل کے اندر ایک ہوتا ہے کہ شرعی طور پہ جائز, شرعی طور پہ ناجائز, ٹھیک ہے. لیکن جو ملکوں کے اعتبار سے چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے جی ملکی قانون کے اعتبار سے جائز, ملکی قانون کے اعتبار سے ناجائز. ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے, یہ جملے ہوتے ہیں نا. تو جواز عدم جواز ہی وہاں پر ہے, جواز عدم جواز ہی یہاں پر ہے. تو پالیسیز بنتی ہیں اور اس کو نافذ کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو منع کر دیا جاتا ہے, لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب پالیسی غلط ہے, لہٰذا وہ جو عدم جواز ہوتا ہے, ممانعت ہوتی ہے, وہ ختم کر دی جاتی ہے, اجازت دے دی جاتی ہے. یہ جتنی بھی مغربی دنیا ہے یہ تو ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا قانون جواز کا پاس کر رہی ہے, جن کو یہ پہلے اسٹرکٹلی حرام, ناجائز اور غلط سمجھتے تھے اپنے قانون کے اعتبار سے, بلکہ عقل انسانی کے اعتبار سے بھی کہتے تھے کہ اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن اب ہر تیسرے دن کبھی اس ملک میں, کبھی اس ملک میں, کبھی اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے. ایون کہ یہ جو نقاب وغیرہ کے اوپر پابندیاں دنیا میں لگ رہی, پہلے نقاب کرنے کو یہ جائز سمجھتے تھے اپنے قانون کے اعتبار سے, اب اس کو ناجائز سمجھنا شروع ہو گیا, کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ اس کو جائز سمجھنا شروع ہو جائے. تو بھائی یہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے کہ ایک رائے آپ قائم کرتے ہیں مختلف دلائل کی روشنی میں, کچھ عرصے بعد آپ کی رائے بدل جاتی ہے, یہ تو دنیاوی چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے, اور اس میں بھی آپ کا رویہ وہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر جب کسی شے کو ملک کا قانون اس کو منع کر دیتا ہے, اسے ناجائز قرار دے دیتا ہے, تو اس پہ سختی اسی طرح کی جاری ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کی اجازت دے دیتے ہیں تو آپ اس کی اجازت دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے شرعی مسائل کے اندر اجتہاد ہوتا ہے. شرعی مسائل دو طرح کے ہیں, ایک وہ ہے جو قرآن حدیث میں صراحت سے آ گیا, یہ صراحتن خدا کا حکم ہے, یہ صراحتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس میں کوئی دوسرا شخص تبدیلی نہیں کر سکتا, وہ زمانے بدلنے سے نہیں بدلے گا, وہ حالات سے نہیں بدلے گا, اس پہ ایز اٹ از عمل کرنا ہوگا. لیکن بہت سارے وہ احکام ہوتے ہیں جن کے بارے میں صراحت سے حکم موجود نہیں ہوتا, ان کے بارے میں علماء اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد کر کے وہ یہ نہیں کہتے کہ قطعاً حتماً یہ خدا کا حکم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ سے جہاں تک پہنچے ہیں اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس معاملے میں یہ ہوگا, لہذا جب اجتہاد کا نام لے لیتے ہیں تو اس میں خطا کا بھی امکان ہوتا ہے, اس میں درستی کا بھی احتمال ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ یا کسی اور کی تحقیق کی وجہ سے اگر غلطی ظاہر ہو جائے تو اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے. تو لہذا غلطی کو تسلیم کرنا اور اس سے رجوع کر لینا, یہ صرف مذہبی دینی معاملات کے اندر نہیں, یہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی بڑی ایک کامن سی چیز ہے. ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے, کچھ عرصہ علاج کے بعد اس کو سمجھ آتا ہے کہ میری تشخیص ہی غلط ہے, میں نے اجتہاد کیا, جو ڈاکٹر نے اجتہاد کا مطلب ہے سوچ بچار کرنا, ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے جو سوچ بچار کر کے جس نتیجے تک پہنچا وہ نتیجہ میرا غلط تھا, یا میرا مرض کی تشخیص کا نتیجہ درست تھا لیکن اس کے جو حل اور علاج کا میں نے سوچ بچار اجتہاد کیا تھا وہ غلط تھا, لہذا اس کو بدل دیتا ہے. یا ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے, دوسرا اس کے برخلاف دوسرا طریقہ تجویز کرتا ہے, یا ایک ہی وقت میں ایک مرض کے لیے چار ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں, چاروں اس کے ڈیفرنٹ اس کے ریزن بھی بیان کر دیں گے, اس کا طریقہ علاج بھی بدل دیں گے. اچھا چوتھے نمبر پہ ادھر آپ ہومیوپیتھک والے کے پاس چلے جائیں, ادھر ایلوپیتھک کے پاس چلے جائیں, ادھر جو ہے نا وہ آیوویدرک جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس چلے جائیں, آپ تین جگہ جائیں گے, تینوں جگہ آپ کے مرض کے اسباب بھی جدا بیان کریں گے اور اس کا علاج بھی جدا طریقے سے بتا دیں گے. ہو سکتا یہ خطا پہ، ہو سکتا وہ خطا پہ، ہو سکتا وہ خطا پہ. تو جہاں پر عقل انسانی کا استعمال ہے وہاں خطا کا احتمال ہوتا ہے. خدا رسول کا جہاں پر فرمان آ گیا وہ حتمی قطعی ہوتا ہے. لہذا اگر علماء بھی کسی مسئلے میں اجتہاد کرتے ہیں تو اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی بات میں خطا کا احتمال ہے یہ اور چیز ہے، اور وہ خطا ہی ہے یہ اور چیز ہے.
ٹھیک ہے،
آپ یہ نہیں بولیں گے کہ جی عالم نے کہا ہے نا ہو سکتا خطا کا احتمال ہو، تو بھائی آپ اس سے بہتر سوچ کے لاؤ تو صحیح نا پھر.
ٹھیک ہے،
آپ دوسرا اجتہاد تو بیان کرو. لہذا ان چیزوں کی طرف جانا کہ جناب وہ فلاں وقت میں فلاں نے فلاں شے کے اندر مخالفت کر دی تھی لہذا اب علماء ہی قابل اعتبار نہیں، تو اگر یہی دلیل تمام علماء کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی ہے تو پھر اگر پوری حکومت کے اراکین مل کے کوئی قانون بنائیں اور کچھ عرصے بعد اس قانون کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو پھر پوری کی پوری جو لیجسلیٹو باڈی ہے، جو قانون بنانے والی باڈی ہے، وہ ساری کی ساری فارغ کر دینی چاہیے. وہاں تو آپ یہ نہیں کرتے، وہاں تو آپ یہ کرتے کہ نہیں یار وہ ان سے سمجھنے کے اندر کچھ خطا ہو گئی لہذا اس کے اعتبار سے جنہیں اس کو ہم کوئی بات نہیں، اس کو ریویو کر لیتے ہیں، اس کو نئے سرے سے دیکھ لیتے ہیں. تو بھائی جیسے وہاں نئے سرے سے دیکھ لو تو یہاں پر بھی نئے سرے سے دیکھ لو. تو یہ بلیم کر دینا کہ جناب ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں، یہ چیز بنیادی طور پر ہی غلط ہے کہ ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں. ہر چیز کی مخالفت نہیں ہوتی، آپ لسٹ بنا کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا.
ایک چیز مطلب فیل کی ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ علماء کی مخالفت کرتا ہے. اچھا، اور ہم جو ہے ہمیشہ علماء کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اکثر جو صحیح چیزیں ہیں ان پر. ایسا کیوں ہے کہ علماء کو ڈیفینڈ کیا جائے اور ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا جائے؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟
ڈیفینڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کی ہر چیز کو درست کہہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، ڈیفینڈ کرنے کا مطلب مختلف ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب علماء جو بھی کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں.
ٹھیک،
اگر کوئی یہ کہتا ہے تو پھر وہ غلط کہتا ہے.
ٹھیک،
کیونکہ ہر عالم کی ہر بات صحیح نہیں ہے، اس کے اندر غلطی کے احتمال ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اہل عالم ہے، جو اہل عالم ہے اور وہ اپنی اہلیت کی بنا پہ مسائل میں اجتہاد کرتا ہے اور کوئی نتیجہ نکالتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ غلط ہو، لیکن جب اہل آدمی نے کوشش کی ہے تو ہم اس کو یہ فیور ضرور دیں گے کہ ہاں اس کی کوشش بھی درست ہے، یعنی اس کا کوشش کرنا درست ہے، اگرچہ اس کا نتیجہ غلط آ گیا لیکن ہم اس کی وجہ سے اس کو سولی میں لٹکائیں گے.
ٹھیک ہے،
جیسے ایک ہے جعلی ڈاکٹر، جعلی طبیب،
ٹھیک ہے،
وہ کسی کا علاج کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یار صحیح بھی کرے تو غلط کیا.
ٹھیک ہے،
ہم کہتے ہیں کہ صحیح بھی کرے تو غلط کیا، کہ بھائی یہ نااہل ہے.
ٹھیک ہے،
یہ علاج اس نے کیا بائی چانس ٹھیک ہو گیا، لیکن نہ ہوتا تو بندہ ہی پار ہو جاتا.
جی،
لیکن دوسری طرف ایک اہل واقعی کوالیفائیڈ ڈاکٹر وہ کسی کا علاج کرتا ہے لیکن علاج غلط ثابت ہو جاتا ہے، ہم اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ فی نفسی ہی بات ٹھیک ہے کہ یہ اہل آدمی نے کیا، اب بتقاضا بشریت اس سے خطا ہو گئی. دونوں چیزوں کے اندر فرق ہوتا ہے. اب اگر کسی ڈاکٹر کے علاج کرنے میں غلطی ہونے سے کسی کا نقصان ہو جائے تو کیا آپ سارے ڈاکٹروں کی گردن مروڑ دیں گے؟
ہاں ایسا تو
نہیں. یا کیا آپ سارے ڈاکٹروں کی مخالفت شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. بہت مرتبہ تو اعتبار کیا جاتا ہے میجورٹی کا. اگر کسی شعبے کی میجورٹی خراب ہو جائے نا تو پھر شعبے پر کلام کیا جاتا ہے، پھر شعبے پر کلام کیا جاتا ہے اور اس میں افراد کا استثناء کیا جاتا ہے کہ یار یہ شعبہ ہے بڑا خراب، ہاں چند اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی شعبے کی میجورٹی اچھی ہو تو پھر اس میں اہل اور نا اہل کا فرق کیا جاتا ہے. علماء کا معاملہ یہ ہے کہ علماء کے اندر آج کے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی جو حقیقی علماء ہیں، عالم سے مراد محض مسجد کا امام نہیں کہہ رہا میں، عالم سے مراد محض جو جمعے کے ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے وہ نہیں، نہ اس کا عالم ہونا ضروری، نہ اس کا عالم ہونا ضروری. عالم سے میری مراد ہے جس نے علم دین پڑھا ہے، قرآن حدیث اور قرآنی علوم اور حدیث سے حاصل ہونے والے علوم فقہ وغیرہ جس نے یہ پڑھے ہیں اور ان کو پڑھ کے اس کا عقیدہ درست ہے اور صحیح طریقے سے اس نے ان کا فہم حاصل کیا، وہ والے علماء. یہ جو علماء ہیں ان علماء کی آج کی اکثریت اور میجورٹی جو ہے وہ آج بھی درست ہے.
سبحان اللہ.
ان کا معاملہ وہی ہے جو آج جو دوسری طرف کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کا ہے.
ٹھیک.
کہ جیسے کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو تو آل ٹو آل ڈاکٹروں کے خلاف نہیں کام شروع کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی حقیقی اہل عالم سے غلطی ہوتی ہے تو تمام کے تمام علماء کے خلاف کلام نہیں کیا جاتا. آج ہمارے ہاں ابھی بھی ہمارے ہاں بڑی مہمیں چلتی ہیں, سرکاری سطح پہ چلتی ہیں جی, جعلی طبیبوں کے خلاف آپریشن.
ٹھیک.
عطائی ڈاکٹر, جعلی طبیب, ان کے خلاف آپریشن. کبھی آپ نے یہ سنا صحیح ڈاکٹروں کے خلاف آپریشن؟ ایسا نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ یار صحیح کے خلاف بھی اگر آپ نے آپریشن ہی کرنا ہے تو پھر صحیح اور غلط کا فرق کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. یہی معاملہ میں کہتا ہوں کہ علماء کے حوالے سے ہے. علماء کے اندر بھی جب کوئی سینسیبل آدمی, کوئی معقول آدمی بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نا اہل علماء کے خلاف, نا اہل علماء کے خلاف. لیکن جو اہل نا اہل کا فرق ہی مٹا دیتا ہے.
ٹھیک ہے.
جس کی نظر میں کوئی عالم خواہ کتنا ہی سچا سچا صادق امین نیک متقی محنتی خوف خدا رکھنے والا, وہ ان کی نظر میں چونکہ یہ اسلام کا عالم ہے, چونکہ یہ دین کا عالم ہے, لہذا معاذ اللہ قابل نفرت ہے. اگر یہ والی سوچ ہے تو اس سے گھٹیا سوچ اور کیا ہو سکتا ہے؟
اللہ اللہ.
تو اس لیے علماء کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ علماء کی میجورٹی ابھی بھی ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹرز کی میجورٹی ابھی بھی ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, جب آپ کسی شے کسی چیز پر کلام کرتے ہیں تو صرف اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے آگے افیکٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے, اس کے اثرات کو بھی دیکھا جاتا ہے. دین کی جو بقا ہے اور دین کا جو فروغ ہے, وہ جو مرضی آپ کر لیں بہرحال اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ ہے علماء کے ذریعے.
سبحان اللہ. بے شک.
آپ کو قرآن کا فہم کیا صحابیوں سے ملے گا؟ کیا پروفیسروں سے ملے گا؟ نہیں. آپ کو فہم قرآن علماء سے ملے گا.
بے شک.
جنہوں نے قرآن پڑھا, تفسیر پڑھی.
ٹھیک.
حدیث کا علم آپ کو کیا منکرین حدیث سے ملے گا؟ نہیں. یا آپ کو حدیث کا علم کا ڈاکٹروں سے ملے گا؟ نہیں. حدیث کا علم آپ کو حدیث کے علماء سے ملے گا.
ٹھیک.
فقہ کا علم آپ کو مفتیوں سے ملے گا. تصوف کا علم آپ کو صوفیہ سے ملے گا. لہذا ہمارا دین جن چیزوں پر بیس کرتا ہے, جو ہمارے دین کی جڑ بنیاد ہیں, اس کے محافظ یہ لوگ ہیں. اگر آپ ان محافظین کو ختم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خزانہ چوری کے لیے اوپن کر رہے ہیں.
اللہ اللہ. ٹھیک.
آپ کسی جگہ خزانہ ہے اور وہاں کے محافظین کو آپ ختم کر رہے ہیں اور محافظین کے خلاف آپ ورغلا رہے ہیں اور ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خزانے میں خرابی آ جائے گی.
بہت خوب.
تو علماء دین کے محافظ ہیں.
ٹھیک.
اب اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو جہاں تک بھی آپ ان کو قبول کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں, وہاں تک ان کو اسی طرح لے کے چلیں. ورنہ اگر آپ نے بہر صورت ان کو ہٹانے کی اور پسپا کرنے کی اور دبانے کی اور نیچا دکھانے کی اور معاشرے میں ان کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی, تو پھر پیچھے آپ کا دین بھی باقی نہیں رہے گا, کیونکہ دین کے محافظ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی. تو جیسے دیگر جگہوں پر محافظ نہیں ختم کیے جاتے, حتی الامکان ان کو جیسے تیسے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہی معاملہ علماء کے ساتھ ہے کہ اگر وہاں کہیں کمی کوتاہی نظر آئے تو کوشش کر کے اس کو چھپایا جائے اور اس چیز کو درست کرنے کی کوشش کی جائے, تاکہ دین کی بقا جو ہے وہ حاصل ہو اور دین باقی رہے. اب جو لوگ کلام جو علماء پر اعتراض کرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو فرنٹ لائن ہے اس کو اڑا دو.
جی.
جو علماء پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو یہ دینی باتیں بار بار دہراتے رہتے ہیں, بار بار قرآن حدیث کا نام لے دیتے ہیں, بار بار قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں, حدیثیں پڑھ دیتے ہیں, بار بار دین کی باتیں کرتے ہیں, بار بار اسلامی تعلیمات لے آتے ہیں, بار بار ہمیں شرم و حیا کا درس دیتے ہیں, بار بار ہمیں پردے کا سکھاتے ہیں, بار بار ہماری موسیقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں, ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں, ہمارے دنیاوی موج مستیوں کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں, ہماری نگاہوں کی آزادیاں اور ہماری دیگر بے حیائیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. ان لوگوں کو اڑا دیا جائے تاکہ بعد میں نہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہو, نہ کوئی ہم پہ تان کرنے والا ہو, نہ ہمیں کوئی سمجھانے والا, اور ہم بالکل کھلم کھلا کھیلیں, جیسا ہمارا دل کرے ویسے ہم کام کریں. تو اس لیے علماء کا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، علماء کا دفاع کیا جاتا ہے.
بہت خوب. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال بنتا ہے، مذہبی وضاقت رکھنے والے لوگ ان کے بارے میں بہت سے مسکنسیپشنز ہیں، جیسے یہ لوگ جو ہیں اور تو بہت سی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن معاشرتی فلاح و صلاح کا، اخلاق و اقدار کا، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟
دیکھیں یہ کہ مذہبی لوگ جو ہے وہ معاشرے کی صلاح و فلاح
جی
کی بات نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اخلاق و اقدار کی بات نہیں.
جی
یہ اخلاق و اقدار تو بڑے شرمندہ سے الفاظ ہے نا، اگر ان کی بات کی جائے اس پہ تو ویسے ہی ہمارے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کدھر کے اخلاقیات اور کدھر کی اقدار.
ٹھیک،
عالم دوبارہ نیست، بابر باعث کوش، عالم دوبارہ نیست.
اللہ اللہ اللہ،
تو یہ تو خود یہ باتیں کرنے والے، تو یہ بےچارے اخلاق اقدار کے الفاظ کہاں سے استعمال کر رہے ہیں؟ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صلاح و فلاح، معاشرے میں شعور، مینر، تمیز، تہذیب، شائستگی، یہ ان کی بات نہیں کرتے. ارے میرے بھائی، یہ تو وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا معاملہ ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں.
اللہ اللہ، ٹھیک ہے.
جو دین کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ یہی تو رونا روتے ہیں کہ بھائی تم اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر، اپنے سکولوں کالجوں کے اندر تم سب کچھ سکھاتے ہو، کچھ اخلاق و اقدار بھی سکھاؤ،
ٹھیک،
کچھ ان کو معاشرت بھی سکھاؤ، کچھ دوسروں کے حقوق بھی سکھاؤ، ان کو حلال و حرام کی تمیز بھی سکھاؤ، کوئی ان کو شائستگی اور تمیز اور تہذیب بھی سکھاؤ. یہی تو ہم بات کرتے ہیں. آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کو اخلاق و اقدار سکھاتے ہیں یا نہیں سکھاتے، آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ صلاح و فلاح کی طرف آتے یا نہیں آتے. اگر ایک لسٹ بنا لی جائے کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کا کردار اور ان کی ترغیب وغیرہ کیا ہوتی ہے، کن چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو مذہب سے بالکل دور لوگ ہیں وہ کن چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کن چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو عملی طور پر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چینلز دو طرح کے ہیں،
ٹھیک،
ایک مذہبی ایک غیر مذہبی. کون سے چینلز ہیں جو ماں باپ کی خدمت کی بات کرتے ہیں؟
مذہبی چینل.
کون سے چینلز ہیں جو پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟
مذہبی.
کون سے چینلز ہیں کہ جو دوسروں کا خیال رکھنے کی بات کرتے ہیں؟ کون سے چینلز ہیں جو حلال حرام کی تمیز کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کون سے چینلز ہیں کہ جو دوسروں کو یہ ڈھول ڈھمکے کے ذریعے تنگ کرنا، یہ نت نئے طریقوں سے پریشان کرنا، اس سے روکنے کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے سامنے. جو غیر مذہبی چینلز ہیں ان کے تو جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس سے وہ نکلتے ہیں.
جی
ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ والا سوائے ناچ گانے ڈرامے فسق حضور اس کے علاوہ کرتا کچھ نہیں؟
جی.
اچھا جو پولیٹکس والا نیوز والا ہے وہ نیوز اور پولیٹکس، اس کے علاوہ وہ شاید و باید کو ایک آدھ چھوٹا موٹا کوئی کام کر دیتا تو کر دیتا ہو، ورنہ موسٹلی وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں.
سپورٹس چینل،
ٹھیک ہے، سپورٹس والے اخلاق سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ تو کھیل کود کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ کھیل کود کو انہوں نے فروغ دینا ہوتا ہے، اسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو لوگوں کو کوئی سبق سکھانے میں، سمجھانے میں، بتانے میں، کوئی چیز فروغ دینے میں، جو اپنا کردار ادا کرنے میں سب سے زیادہ ہے وہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا خاص طور پہ، ان میں جو دو طرح کا میڈیا ہے اس میں آپ مذہبی میڈیا ذرا ادھر کر دیں اور دوسرا غیر مذہبی میڈیا ادھر کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ معاشرے کی صلاح و فلاح پہ کون کلام کر رہا ہے، کون ان کو اخلاق اور اقدار سکھا رہا ہے، کون ان کو حلال و حرام کی تمیز سکھا رہا ہے. ہمارے ہاں اگر غیر مذہبی چینلز کے اوپر کرپشن کی بھی بات ہوتی ہے تو پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ وہ کرپشن کی بات یوں نہیں ہوتی کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ تمہارے لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، میرے لوگ تو ایسے صاف ستھرے ہیں، تو اپنے لوگوں کو صاف ستھرا قرار دے کے دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور یا جو ہے وہ جو بھی بیان حقیقت ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو کرتے ہیں نا جناب کہ بلیم اٹھایا اور اٹھا کے مذہبی لوگوں پہ لگا دیا، آپ ایک میں دو مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں. نمبر ایک، ایک مذہبی گھر میں شادی ہے، دیندار گھرانا ہے، اس میں شادی ہے، ایک دنیاوی چیزوں میں مست اور مگن اور دین سے دور گھر میں شادی ہے، ٹھیک ہے، کس کے گھر میں میوزک بجے گا؟
جی obviously جو دین سے دور ہے.
رات کے وقت کس کے گھر میں ڈیک چلے گا؟
جی.
رات کے وقت کس کے گھر میں ڈھولکی بجے گی؟ رات کے وقت کس کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ شور شرابہ ہوگا؟ جب بارات جانے لگے گی تو کس کے گھر کی بارات جو جانے لگے گی تو اس کے ساتھ آتش بازی اور طوفان بدتمیزی اور شور شرابہ اور چیخو پکار اور ڈھول ڈمکا ہوگا. کس کے بارات کے ساتھ جناب رات کو بھلے وہ 11 بجے جائے 12 بجے باجے بج رہے ہوں گے, رات کے 3 بجے جب بارات واپس آئے گی تو کیا جو دیندار لوگ ہوں گے ان کی بارات واپس محلے میں آ کے آتش بازی کرے گی, یا جو دین سے دور لوگ ہیں ان کی بارات محلے میں آ کے آتش بازی کرے گی؟ یہ لوگ رات کے 3 بجے شور مچائیں گے یا وہ لوگ شور مچائیں گے؟ رات کے 3 بجے یہ لوگوں کا جینا اور سونا حرام کریں گے یا جو مذہب سے دور دین سے دور لوگ ہیں وہ لوگوں کا جینا حرام کریں گے؟ یہ ایک مثال ہے, ذرا دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ دیکھ لیں کہ جو دیندار طبقہ ہے ان میں لوگوں کا خیال, لوگوں کا احساس جی, دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا, یہ جذبہ ان میں زیادہ ہے یا ان کے اندر زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک مثال جو ہے وہ شادی کے اعتبار سے بیان کی. اچھا اب دوسری مثال عرض کرتا ہوں. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, دفتر کے اندر وہ دفاتر اور وہ آفیسز کہ جہاں پر کرپشن بے تحاشا ہے, ٹھیک, وہاں پر کسی بھی عہدے کے اوپر جو بندہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے, لگایا جاتا ہے, نوکری ملتی ہے جسے, اس کو کسی دینی مدرسے کی ڈگری پہ نوکری ملتی ہے یا اسے اسکول کالج یونیورسٹی کی ڈگری پہ نوکری ملتی؟ ایک بات. دوسری بات, ہمارے ہاں جو کرپشن عام ہے, آپ ایک کام کریں, ہمارے مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں جن جن لوگوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں, خواہ ثابت ہے خواہ ثابت نہیں, دونوں صورت میں ثابت ہے یا ثابت نہیں, ان سب کی نا تصویریں دیوار پہ لگا دیں,
ٹھیک ہے,
ایک دیوار کے کونے سے لے کے دوسرے دیوار کے کونے تک, جن لوگوں نے جن کی ثابت شدہ کرپشن ہے اور جن پر کرپشن کا الزام ہے ان سب کی تصویریں لگا دیں, اس میں دیندار لوگوں کو ذرا علیحدہ کر دیں اور جو دین سے دور لوگ ہیں ان کو علیحدہ کر دیں,
ٹھیک,
ان میں دینی تعلیم والی تصویریں علیحدہ کر دیں ان لوگوں کی, اور جن کی دنیاوی تعلیم ہے ان کی ذرا تصویریں علیحدہ کر دیں, پھر دیکھیے گا کہ یہ کرپشن کی لسٹ کے اندر کتنے مذہبی چہرے والے ہیں اور کتنے دوسرے لوگ ہیں, کتنے مذہبی وضاقتہ والے ہیں اور کتنے دوسرے لوگ ہیں, کتنے دینی تعلیم والے ہیں اور کتنے دنیاوی تعلیم والے ہیں. یہ ذرا آپ بالکل ایکسپیریمنٹ کر لیں, پچھلے 10 سال کی اخباریں نکال لیں, ہر بندہ جس پہ کرپشن ثابت ہو چکی, اصل تو وہی ہے کرپٹ, جس پہ ثابت نہیں ہے اس کو تو نہیں کہہ سکتے, آپ دونوں میں سے جو مرضی لسٹ لے لیں, جس پر الزام ہے وہ بھی لے لیں یا جس پہ ثابت ہے وہ بھی لے لیں, اور دونوں کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر کرپٹ کون ہے. معاشرے کے اندر اب کیا کرپشن کوئی چیز نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب مذہبی لوگ معاشرے کی صلاح و فلاح پر توجہ نہیں دیتے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کرپشن پہ بھی توجہ نہیں دیتے, یا مراد یہ کہ کرپشن نہیں کرتے. آپ کی جو کرپشن کرنے والوں کی لسٹ ہے وہ ذرا دیکھ لیں, آپ ذرا اداروں کے نام لکھ لیں, یہ دوسری لسٹ میں آپ کو دیتا ہوں, جو جو ادارے کرپشن میں مشہور ہیں,
ٹھیک,
وہ دینی ادارے ہیں یا وہ دنیاوی ادارے ہیں؟ آپ ذرا ان کی بھی لسٹ بنا لیں اور ان کا بھی دیکھ لیں. آپ افراد لیں گے, آپ کو جو دیندار لوگ ہوں گے نا, اصل میں ہوتا کیا ہے, دیندار آدمی قرآن پڑھتا ہے, دیندار آدمی حدیثیں پڑھتا ہے, دیندار آدمی علماء کے پاس بیٹھتا ہے, دیندار آدمی علماء کا آواز سنتا ہے, دیندار آدمی کو پتہ ہے اس کا ایمان, ایمان تو خیر سب کا ہوتا ہے لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے مرنا ہے, خدا کی بارگاہ میں حساب دینا, لہذا ان چیزوں کی وجہ سے وہ قرآن سن کے, وہ حدیث سن کے, وہ بزرگان دین کی سیرت سن کے, وہ صوفیہ کرام کی باتیں پڑھ کے, وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے, وہ نیک اجتماع میں جانے کی وجہ سے, وہ فکر آخرت کی وجہ سے, وہ قبر کی آخرت کی فکر کی وجہ سے, وہ جنت جہنم کے بارے میں سننے پڑھنے کی وجہ سے, وہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی بچ رہا ہوتا ہے
جی,
وہ دوسروں کا مال کھانے سے بھی بچ رہا ہوتا ہے, وہ لوٹ مار کرنے سے بھی بچ رہا ہوتا ہے. آپ کو مذہبی آدمی ڈاکو نہیں ملے گا
جی, سبحان اللہ,
لیکن پڑھے لکھے ڈاکو بہت مل جائیں گے. آپ کو مذہبی لوگ چور نہیں ملیں گے, آپ کو پڑھے لکھے بہت چور ملیں گے. آپ کو مذہبی لوگ کرپٹ نہیں ملیں گے یا بہت کم ملیں گے, لیکن دوسرے بابو لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے. جو بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک اخباری صحافی نے ایک مضمون لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ملک کو پڑھے لکھوں نے برباد کیا, اس کے مضمون کا عنوان یہ تھا. اور اس کے بعد اس نے جو نام دیے تھے نا, اب نام تو ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن جو اس نے نام دیے تھے کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے خود کرپشن کی یا جن کے آنے کے بعد کرپشن کو فروغ ملا,
ٹھیک,
ان میں اکثریت فورن کوالیفائڈ یعنی کہ بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آنے والے. وہ بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم پتہ نہیں اسی کی حاصل کر کے آتے ہیں
شاید
کہ کرپشن کیسے کرنی ہے, حالانکہ ان ملکوں کے اندر ان کی اعلیٰ تعلیم جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو تو یہ نہیں سکھا رہی ہوتی, لیکن ہمارے والے پتہ نہیں کون سے گر سیکھ کے آتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کرپشن یافتہ ہوتا ہے, وہ اعلیٰ ہی جو ہے نا وہ چوریاں کر رہا ہوتا ہے, وہ اعلیٰ درجے کی جو ہے نا وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ الزام کدھر کا اور اٹھا کے کدھر کر دیا. میں نے اس لیے جملہ بولا تھا کہ یہ سوال کہ جناب دیندار لوگ مذہبی وضاقتہ والے لوگ یہ تو معاشرے کے اندر کچھ نہیں کرتے, ہاں ٹھیک ہے نا معاشرے میں نہیں کرپشن کرتے, یہ معاشرے میں نہیں چوریاں کرتے, یہ معاشرے میں نہیں ڈکیتیاں کرتے, اگر یہ نہیں کر رہے تو ہزار مرتبہ کہتے کہ یہ نہ کریں, اور اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کی صلاح فلاح اور ان کو جو ہے وہ تمیز تہذیب سکھانے کے اعتبار سے بات نہیں کرتے, تو مذہبی لوگ ہی وہ ہوتے ہیں جن کی شادیوں میں پورا محلہ پورا ہفتہ اپنی نیندیں خراب اور تباہ نہیں کر رہا ہوتا, جس میں مریض پریشانی ہوتے, جس میں عورتیں رات کو سوتی ہیں, جس میں مرد رات کو سوتے ہیں, جس میں بچے رات کو سو پاتے ہیں, جس میں بوڑھے رات کو سو پاتے ہیں, جس میں مریض رات کو سو پاتے ہیں. ورنہ دوسرے لوگوں کا جو حال ہے تو جس محلے میں شادی ہے جا کے دیکھ لیں آپ ذرا, ہر بندہ جو جہاں رہتا ہے اس کو پتا میرے گلی میں شادی ہوتی تو کیا ہوتا ہے, کیسا دھوم دھڑکا ہوتا ہے اور کیسا لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہے.
ایک وہ سب آپ کی پرسنل زندگی, جیسے ماشاءاللہ آپ نے بہت سفر کیا ہے, بہت ملکوں میں گئے ہیں آپ, اور زمانہ طالب علمی سے جو ہے وہ آپ ایک دوسرے شہر میں جا کے پڑھتے رہے ہیں, پھر آپ دینی دعوت کے لیے یا مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے مختلف ممالک میں جاتے ہیں, آپ نے بہت سے معاشرے دیکھے. میں یہاں پہ اپنے معاشرے کی بات کروں گا, ہمارے معاشرے کو شعور کی اور محنت کی ضرورت ہے, تو آپ کا جو اپنا پرسنل ویژن ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے؟
دیکھیں جتنی ضرورت ہے اس کے لیے تو صرف آپ گھر سے نکلیں,
ٹھیک,
اور روڈ کے اوپر چلے جائیں اور آپ سڑک کے اوپر گاڑی چلا کے موٹر سائیکل چلا کے دیکھ لیں,
ٹھیک,
اور صرف لوگوں کی جو بد تہذیبیاں ہیں ان کو نوٹ کریں,
ٹھیک.
اچھا اگر آپ کا موڈ گھر سے نکل کے روڈ پہ جانے کا نہیں ہے تو صرف گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں,
ٹھیک ہے.
اگر گھر سے بھی باہر نکلنے کا دل نہ کرے
جی
تو صرف گھر میں لیٹے لیٹے جو ہے نا وہ پڑوسیوں کی باتیں سن لیں آپ,
ٹھیک,
ان کا شور شرابہ سن لیں. آپ کو ہر جگہ
جی
آپ کو نظر آئے گا کہ اگر تو آپ تھوڑا سا حساس طبیعت کے آدمی ہیں نا,
ٹھیک,
تو آپ دعا ہی کرتے رہیں گے کہ یا اللہ ان کو شعور دے دے, یا اللہ ان کو تمیز, یا اللہ ان کو تہذیب دے دے, یا اللہ ان کی ایذا سے مجھے بچا. آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں, کسی دوسرے کے گھر میں نہیں ہوتے, لیکن آپ کا کبھی دائیں والا پڑوسی آپ کو تنگ کر رہے ہیں
جی,
کبھی بائیں طرف سے جناب گانوں کی آواز آنا شروع ہو گئی, کبھی آپ کو اوپر سے آواز آنا شروع ہو گئی, کبھی آپ کو سیڑھیاں چڑھتا ہوا آپ کو جناب وہ شور مچاتا ہوا جا رہا ہے, کبھی رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے کوئی موصوف باہر سے آ رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں اور وہ گانے سنتا ہوا جا رہا ہے, وہ موبائل پہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتا جا رہا ہے, جس کا جب دل کیا رات کو ٹی وی چلا کے بیٹھ جائے گا, آواز جتنے مرضی گھروں کو جاتی رہے. یہ تو ہمارا گھر میں رہتے ہوئے حال ہوتا ہے. اب یہ شعور اور تمیز اور تہذیب کی کمی نہیں تو یہ اور کیا چیز ہے. ایک بات دوسرا شادی کے حوالے سے میں نے ابھی عرض کیا
جی,
ٹھیک ہے, شادی ہوتی ہے تو ہر بندے کا یوں کہہ لے کہ اصلیت جو ہے اصلیت اس کی وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس میں دوسروں کا کتنا احساس ہے, اس کے اندر دوسروں کا خیال رکھنے کا کتنا ذہن ہے, وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. آپ گھر سے باہر جاتے ہیں, آپ گھر کے باہر کھڑے ہیں تو پتا چلے گا کہ پتہ نہیں کون بندہ آپ کے گھر کے آگے اپنی گاڑی پار کر کے چلا گیا
جی.
اب آپ کھڑے ہیں, یار بھائی میں اپنا موٹر سائیکل کہاں سے باہر نکالوں
جی.
وہ جو عقل مند گاڑی اپنی پار کر کے گیا اس کا پتہ ہی نہیں وہ کون ہے
جی.
اچھا اس کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں, آپ کو اپنے گھر کے سامنے کوڑے کا ڈھیر نظر آتا ہے. آپ کا خالی پلاٹ اگر کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں آپ کا خالی پلاٹ ہے
جی,
تو پورا محلہ خالی پلاٹ میں کوڑا پھینک کے چلا جائے گا
جی,
ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ شعور کی کمی ہے، تمیز تہذیب کی کمی ہے. اچھا اس کے بعد آپ گلی میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں، 13 سال 14 سال کا بچہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے جس کو الاؤ نہیں ہے قانونی طور پہ، اور وہ ایسا چلا رہا ہے کہ جیسا کہ وہ کسی ریس کے اندر حصہ لے رہا ہے، وہ نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا، اندھوں کی طرح فل سپیڈ سے جناب وہ شور مچاتا ہوا جائے گا. اچھا اس کے اندر بھی دو کام ہوں گے، نمبر ایک تو اتنی سپیڈ سے چلائے گا یا کسی کو مارے گا یا وہ خود مر کے گرے گا کہیں، نمبر ایک. نمبر دو کوشش کرے گا کہ سائلنسر کے بغیر ہی چلائے تاکہ اس کا شور ہو، لوگ پریشان ہوں. یہ ہماری گلی سے گزرنے والوں کے شعور اور تمیز کا حال ہے. اچھا اس کے بعد جس شخص کے پاس کار ہے وہ کار والے صاحب رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے جب کہیں سے واپس آئیں گے تو پوری آواز سے گاڑی میں گانے چلائے ہوئے،
جی
ٹھیک ہے، اور گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے، آدھا منٹ اس کو لگے گا رکنے میں، بند کرنے میں، یعنی وہ کرتا ہے نا، اتنی دیر میں پوری آواز کے اندر موسیقی یا وہ جو اس کے اندر بوفر جو وہ چل رہا ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہوگا، تو اتنی دیر میں پتہ نہیں کتنے پڑوسیوں کو وہ نیند خراب کر دے گا. اچھا پھر کئی مہربان وہ ہوں گے جن کی صبح گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی،
ٹھیک
ہے، اب انہوں نے صبح 8 بجے جانا ہے، آفس جانا ہے، آدھا محلہ سو رہا ہے، بھائی صاحب اپنی گاڑی کو لے کے کھڑے ہیں، اگر موٹر سائیکل ہے تو ککے مار مار کے وہ لگ رہا ہے لوگوں لاتے مار رہے ہیں. اچھا اگر اس کی کار ہے وہ کار کھینکی کر کے پھر رو پڑتی ہے اور کھینکی کر کے پھر چپ ہو جاتی ہے، وہ بھائی اس کو صحیح کرا لو نا یار. اچھا خاص طور پہ جن کے پاس سوزوکی ہوگی،
ٹھیک ہے،
ان کی ذرا آوازیں سن لیں آپ، یعنی آل ٹو آل ٹولا جو یہ سوزوکی ہے نا ان کا تقریباً یہ حال ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد اب آپ ذرا روڈ پہ آ جائیں، اگر تو آپ جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں منی بسوں کے ڈرائیور،
ٹھیک ہے،
ان کے شعور کو جانچنے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کیا میرے خیال کو پہلی کلاس میں نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں آپ روڈ کے اوپر کیسے جا رہے ہیں. اچھا پھر یعنی آپ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے یار ہمارے شعور کا حال کیا ہے. ہم ٹریفک دیکھیں، دنیا کی بدترین ٹریفک جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، گاڑی موٹر سائیکل چلانے والا یہ لائن لین ہوتی ہے نا، لین جسے بولتے ہیں، ذرا اس کو سمجھائیں، وہ لائن بول دیتے ہیں، لائن میں گاڑی چلانا یہ تو پتہ نہیں کون سے ملک کا دستور ہے، کم از کم ہمارے پیارے وطن کا تو نہیں، ہماری پاک سرزمین کے اندر تو ایسی غلطی نہیں کی جاتی کہ لائن کے اندر گاڑی چلائے. موٹر سائیکل والا اس لائن میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے جو اوورٹیک کے لیے ہوتی، جہاں سے صرف پاس کر کے کراس کر کے آگے نکلنا نا، بائک والا اس کے اوپر لائن کے اوپر جا رہا تھا، وہ اس لائن پہ اس کو کہنا لائن میں چلو، وہ پتہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو دائیں طرف وائٹ سی لائن کھینچی ہوئی ہے نا اس کے اوپر چلنا ہے، تو وہ پورا اس لائن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اچھا اور اسی لین میں کہ جو اوور ٹیک کے لیے ہے اس میں گدا گاڑی جا رہی ہوتی ہے، گدا گاڑی والے بھی اسی کے اندر ہوگا. اچھا اس کے بعد اسی لائن کے اندر وہ بندہ ہوگا جو کسی سوچ کے اندر گاڑی چلا رہا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ ہولے ہولے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انجوائے کرتا ہوا وہ اس لائن کے اندر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، پیچھے پورا جناب وہ پورا شہر اس کے رکا ہوا ہے کہ بھائی صاحب آگے چلائیں تو ہم بھی گاڑی چلائیں. وہ پتہ نہیں کیا کون سی موج مستی کے اندر ہوتا ہے، کون سا اس کا پرائز بانڈ نکلا ہوتا ہے، تو وہ خوشی کے اندر آہستہ 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 چلا رہا ہوتا ہے، وہ لگا ہوتا ہے. یعنی مین مین روڈس کے اوپر دن رات صبح شام کا یہ منظر ہے کہ ہمیں اپنی سڑکوں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کا لوگوں کا جو شعور اور تمیز اور تہذیب کا ذہن ہے نا وہ بہت ہی کام ہے، بہت زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے. ہم صفائی کا حال دیکھ لیں یہ معاملہ ہے، ہم خوشی کے اپنے فنکشنز دیکھ لیں ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم اپنے جو ہے وہ گلیوں کا حال دیکھ لیں ہمارا یہ معاملہ ہے. ہم مکان تعمیر کریں گے تو مکان تعمیر ہم کریں گے نہیں جب تک 3 مہینے اپنے پوری گلی کو پریشان نہ کریں.
جی
ہمارا سیمنٹ بجری روڑے پتھر ملبا ہر چیز ہم گلی کے اندر پھینکیں گے، گلی بند ہے جناب 3 مہینے کے لیے. اچھا پھر مکان تو تعمیر ہو گیا، ملبا پھر نہیں اٹھانا.
جی
تو یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ہاں شعور نام کی چیز کتنی ہے، ہمارے ہاں تہذیب کتنی ہے. میں ابھی چند دن پہلے ایک ہاسپٹل میں گیا، اب ہاسپٹل اور ایمرجنسی کے اس کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاسپٹل کے بالکل ان سائڈ اور ایمرجنسی کے سامنے دائیں بائیں دو بندے بیٹھے ہوئے، موبائل کے اندر جو ہے وہ گانے لگا کے بیٹھے ہوئے، ادھر والا بھی ادھر والا بھی. وہ سامنے بھائی ایمرجنسی میں مریضوں کا کیا حال ہے بےچارے, کیا ان کا اندر تکلیف میں ہیں, ان کو احساس ہی کوئی نہیں. وہ اپنی کسی موصوف یا موصوفہ کو لے کے آئے ہوئے تھے تو وہ اندر تھے اور یہ باہر بیٹھے گانے سن رہے. ارے بھائی جگہ دیکھو, عبرت کی جگہ ہے اور تم یہاں پر گانے سن رہے. اچھا پھر تم نے سننے ہی ہیں تو اللہ کے بندو دوسروں کو تو تکلیف نہ دو, دوسروں کو تو پریشان نہ کرو. ہمارے کیا کبھی آپ نے دیکھا سنا کہ کسی ہاسپٹل کے باہر لوگ ہارن بجانے سے بچتے ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ابھی آج ہی جائیں ذرا جنا ہاسپٹل کے سامنے یا کسی اور شہر میں کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے سامنے چلے جائیں, لوگوں کو ہے ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ ہاسپٹل ہے تو یا ہارن اس طرح نہیں بجانے. اچھا یا اسی طریقے سے اسکول ہے تو اسکول کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں تو ہارن بجانے سے ان کی تعلیم میں حرج ہوتا ہے, نہیں بجانا. لیکن نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسی سے بچے. اچھا پھر اسکول ہے, اسکول کے سامنے اسکول سے بچے نکلتے ہیں بےچارے چھوٹے بچے, ان کو پتہ نہیں آگے جانا پیچھے جانا, والدین نے ان کو بھیجا ہوا ہے, وہ اپنے ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. یہاں سے اندھا دھند گاڑیاں فل سپیڈ کے اندر, موٹر سائیکلیں رکشے سب چل رہے ہیں. بچہ نیچے آتا تو آئے, وہ بےچارا خوف زدہ ہو کے ادھر سے ادھر گرتا ہے تو گرے, احساس ہی کوئی نہیں. اچھا پھر اس سے بدتر ہمارے چنگچی شریف
جی,
ہمارے چنگچی دنیا کی بدترین سواری ہماری چنگچی
جی,
جو تقریباً موت کی سواری ہے کہ جن کو سوائے اس کے بھگانا ہے
جی,
اور کوئی نیچے آئے کوئی جیسے تیسے ہو. میرے اپنے کئی دوست وہ ان سے زخمی ہوئے, وہ بےچارے تمیز تہذیب سے جا رہے, چنگچی والا ٹھک کر کے مار کے وہ نکل گیا. ہمارے یہاں کراچی میں تو منی بسیں ہی اس طرح جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے, لیکن جہاں چنچی ہے تو وہاں پر وہ اس انداز میں چل رہے ہوتے ہیں. تو کہاں ہے شعور, کہاں تمیز, کہاں تہذیب؟ تو یہ کہ قدم قدم پہ آپ کو نظر آتا ہے, قدم قدم پہ نظر آتا ہے جہاز کے اندر میں. یعنی دنیا کو دیکھیں تو یقین کوئی شرم آتی بعض اوقات کہ یار ہمارے ملک کو کون سمجھائے گا, ان کو کون ان کو عقل دے گا. ہمارے ہاں اب اس میں سفر جہاز میں بیٹھے, جہاز کے اندر وہ سیٹ ہوتی ہے نا پیچھے کرنے کے لیے, وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ بیٹھے ہوئے جب تھوڑی آپ کو لگے کہ آپ نے آرام کرنا ہے, سارے آرام کر رہے تو آپ بھی اس کو پیچھے کر لیں. ابھی بیٹھے اور پیچھے والا غریب ابھی آ کے بیٹھا بھی نہیں ہے, وہ آ کے بیٹھا بھی نہیں ہے اور اس وقت الاؤ بھی نہیں ہوتا. یعنی پہلے جہاز چلے اڑے سیدھا ہو اس کے بعد اللہ ہوتا کہ آپ پیچھے کریں. لیکن یہاں ہمارے وہ آتے ہیں لوگ, ابھی بیٹھے بٹن دبا کے پیچھے کر لیا. اب دوسرا بندہ آیا وہ بےچارا دیکھ رہا ہے میں نے گھسنا کہاں سے اس میں سے, سر تھوڑا سا آگے کر لیں. اس کو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے پتہ نہیں گالی دے دیا اس نے نا کہ آگے کرنے کا کیسے بول دیا. اب پھر وہ احسان کرتے ہوئے آگے کریں گے, وہ ایک بندہ بھی گزرے گا پھر پیچھے کر لیں گے. کھانے کا وقت آیا, وہ ایئر ہوسٹس یا کریو جو ہے اس کو بار بار کہ سر سیٹ آگے کر لے, پیچھے بار کھانا کھانا تو کھاتا رہے نا بھائی, مجھے کیا. اچھا پھر جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے بغیر ہینڈ فری کے موبائل کے اوپر گانے یا کلپس یا اس طرح کی چلا کے سن رہے ہوتے ہیں. میں یہاں سے لے کے لاہور فیصلہ آباد تک سفر کیا کئی مرتبہ, ساتھ والے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شعور کا. اچھا پھر بیٹھنے والے, آپ بیٹھے ہوئے اگر تنگ سیٹیں ہیں تو آپ پھر سیدھے ہی بیٹھیں گے, آپ اپنی ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھیں گے کہ آپ کا پاؤں دوسرے بندے پہ جا کے لگے گا, پتہ ہی کوئی نہیں, بیٹھے ہوئے اسی طریقے سے. تو یہ اچھا اسی طرح یہ چھوٹی بسیں جو یہ جیسے کراچی میں چلتی ہیں, اب اس میں جو بندہ دائیں طرف بیٹھا ہوا نا وہ یوں ہو کے بیٹھے گا کہ ادھر والی سیٹ والا بیٹھ ہی نہ سکے. اچھا اور جو ادھر والا ہے نا وہ اپنی ٹانگیں یوں باہر کر کے ہوگا کہ وہ دوسرا بےچارا گزر نہ سکے. وجہ کیا, وجہ یہ ہے کہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے. ہم نے دوسروں کی سہولت کا خیال کرنا ہے, ہم نے دوسرے کی آسانی اور آرام کا خیال کرنا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ ہے. ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو کیا بولنا ہوتا ہے؟
السلام علیکم.
السلام علیکم ٹھیک ہے, رخصت ہو تو کیا بولنا ہوتا ہے؟ السلام علیکم. سلام کے بارے میں فرمایا کہ سلام کو عام کرو, کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو سلام کرو, یہی ہے نا تعلیم. ٹھیک, قرآن کے اندر بھی ہے کہ تمہیں کوئی سلام کرے تو تم ویسا ہی جواب دو یا اسے اچھا جواب دو. احادیث میں بھی فرمایا گیا سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب.
ٹھیک,
یہ سارے احکام. یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو.
سبحان اللہ,
اس کا ترجمہ یہی ہے نا, تم پر سلامتی ہو. اور علماء نے فرمایا کہ جب کسی کو سلام کریں تو اس میں نیت یہ کریں کہ میں تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہوں، تمہاری جان، مال اور عزت میری طرف سے سلامتی میں ہے.
سبحان اللہ.
یعنی میری طرف سے تمہاری جان کو، تمہارے مال کو، تمہاری عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. یہ چیز ہے جو ہمیں ہمارے دین نے ہر ہر بندے سے ملتے وقت ہی سکھائی.
بے شک
ہمارا دین تو سلامتی 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 سلام. یعنی میں آپ سے ملوں اور میں آپ کو اس کا مطلب کہ پہلا جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں، میری طرف سے آپ کی جان مال عزت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی.
سبحان اللہ.
اور کر کیا رہے؟ کر وہ رہے جو ابھی میں نے بیان کیا.
جی.
نہ گھر کے اندر ہم پڑوسی کو چین سے جو نا وہ جینے دیتے ہیں، نہ گھر سے باہر نکل کے ہم دوسروں کو جو ہے نا احساس کرتے ہیں، نہ روڈ پہ آ کے ہم دوسروں کا احساس کر رہے ہیں، نہ ہم ہاسپٹل میں، نہ سفر کے اندر، نہ کسی اور جگہ. تو بھائی ہم تو قدم قدم پہ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں. تو ہمارا دین تو ہمیں سلام سکھا رہا تھا کہ تم سلامتی والے بنو، سلامتی پھیلاؤ، سلامتی کی نیت کرو، دوسرے کو اپنے ہاتھ زبان سے سلامتی میں رکھو، تکلیف نہ پہنچے تمہیں. یہ ایک نقطہ جو ہمارے دین کا ہے کہ قدم قدم پر تم نے سلامتی کا خیال رکھنا ہے، قدم قدم پر تم نے دوسرے کا خیال کرنا ہے. اگر صرف دین اسلام کے خوبصورت اصولوں میں سے اس ایک اصول کو لے لیا جائے پورے کا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے.
سبحان اللہ.
ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں یورپ کے ملک کے اندر بڑا سکون ہے، پڑوسی تنگ نہیں کرتے، ٹریفک کے قوانین فلاں قوانین فلاں. ارے بھائی وہ ہمارے ایک لفظ سلام کے پیچھے ہیں.
اللہ اللہ.
لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے لفظ سلام لے لیا، انہوں نے عمل سلام لے لیا.
اللہ اللہ.
انہوں نے عملاً سلامتی دینا شروع کر دی اور ہم نے لفظ سلام تو لے لیا اور عملی طور پہ لوگوں کا جو ہے وہ جینا تنگ کر دیا. تو یہ جو صورت احوال میں نے بیان کی ہے اس کی روشنی میں دیکھنے کہ ہمارے ہاں کس قدر حاجت ہے، کس قدر ضرورت ہے کہ ہمارے لوگوں میں شعور اجاگر کیا جائے، ہمارے لوگوں کے اندر تمیز، تہذیب، شائستگی، اخلاق، اقدار، یہ سب کچھ کیا جائے. اور یہ دین اسلام کے بغیر نہیں ہوگا. مسلمان ہے جو ہے جدا ترقی میں قوم رسول ہاشمی. یہ قوم رسول ہاشمی جو ہے اس کو دین اسلام کی غذا دے کے ہی آپ سیدھے ٹریک پہ چلا سکتے ہیں. آپ بول لیں کہ جناب نہیں، ہم جناب انگریزوں سے جناب وہ امپورٹ کریں گے اور ہم جناب فلاں مغربی ملکوں سے امپورٹ کر کے قوم کو تمیز تہذیب سکھائیں گے، یہ ان کے ہاضمے میں نہیں آئے گی. یہ مسلمان قوم ہے، ان کو انہی کی چیز ہاضمے میں آئے گی. لہذا ان کو دین اسلام کی تعلیمات دیں، ان کو اسلام کی باتیں بتائیں، ان کو قرآن حدیث کی باتیں بتائیں، ان کو اللہ رسول کے احکام بتائیں، پھر دیکھیں ان کے اندر سلامتی آئے گی، پھر دیکھیں ان کے اندر یہ تبدیلی آئے گی.
سبحان اللہ. مفتی صاحب نے جہاں شعور اور مینز کی کمی کے حوالے سے گفتگو کی اور ہمیں بتایا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس حد تک گر چکا ہے، وہیں سب سے آخر میں جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ پستی ہے لیکن اس کا جو حل ہے اور بہترین حل ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ہمارے دین اسلام نے ہمیں الحمدللہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں بغیر ہدایت اور تعلیم کے نہیں چھوڑا. الحمدللہ ہر معاملے پر ہمیں وہ ہدایت دیتا ہے. اب وہ ہدایات اجمالاً ہوں یا تفصیلاً ہوں، علماء جو ہے اس کو بڑے احسن طریقے سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اگر ہم دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنا شروع کر دیں، علماء کی صحبت کو اختیار کر لیں، دیندار طبقے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہم ایک بہتر کردار کے حامل افراد یا قوم بن جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنی اس عظمت رفتہ کو پا لیں گے جس کا ہمیں کافی دیر سے انتظار ہے اور جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اسی حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے احترام مسلم. اس رسالے میں آپ کو شعور اور مینز کے حوالے سے اور بالخصوص دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور معاشرے میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کوآپریٹ کر کے معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ اس رسالے میں دیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ پر یہ رسالہ موجود ہے، وہاں سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ، یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔